سر ڈھکا ہوا ہے یا ننگا سر بیٹھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نو مسلم آیا ہوا ہو، آج اس کو پتہ چلا ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. گرامی قدر بزرگو، بھائیو اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو لائے ہے عمل اور زندگی گزارنے کا ایک منشور دینا اعلان کیا ہے، لیکن اس کو چند چیزوں سے مشروط فرمایا ہے. بہت ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں نہ ہماری طلب ہے اور نہ صلاحیت ہے، بلکہ اس کے بہت سارے اساس و نعم کی طرف توجہ اور فکر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایسی نعمت خدا کی تم گن بھی نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ایسے ہی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکو گے، تمہیں معلوم نہیں. ظاہری اور باطنی اور جسم کے نعمتیں، روح کی نعمتیں، صحت کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے جسم کے کتنے اعضاء پیدا کیے اور ان کو کیسے کارفرما بنایا، مؤثر بنایا، فعال بنایا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم والا ہے. انسان کو کہا کہ یہ ناشکرا ہے اور بے انصاف ہے، اور اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہوتا ہے، ایک منعم سے جس پر نعمت کی جاتی ہے، جیسے بندوں پر خدا کی نعمت و احسانات ہے تو فرمایا یہ تو ناشکرا ہے اور ظلم اور ناشکری کا شکار رہتا ہے. اصل تعلق نعمت کا منعم سے ہے، احسان اور نعمت کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تو غفور الرحیم ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اس طرح احسان نہ کرنے اور نعمت کا شکر نہ کرنے کے نتیجے میں پکڑ آتی تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا. انسان تو کیا حیوان بھی مارا جاتا، کیونکہ انسان اتنے بڑے غصے اور خدا کے قہر اور عذاب کے مستحق ہوتے کہ خدا تعالی جب وہ قہر، وہ عذاب، وہ غضب ظاہر کرے تو صرف انسان نہیں، اس کے ساتھ حیوان بھی زیر عتاب ہو جائیں گے. جس سرزمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پانی روک لیتا ہے، بارش برسانا بند کر دیتا ہے، پہاڑوں کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، کنویں خشک ہو جاتے ہیں، نہریں بند ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ حیوانات بھی زیر عتاب ہو گئے، تکلیف تو انہیں بھی پہنچے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر اپنی امت کو لے کر کے دعائے استسقاء کے لیے میدان میں نکلے. استسقاء کے لیے سنت طریقہ یہ کہ معمول کی نماز جہاں ہوتی ہے وہاں فجر پڑھ کر کے پھر باہر چلے جائے، اور کسی ویرانے اور بیابان میں، دشت اور صحرا میں کچھ دیر کے لیے بارش کی دعائیں مانگے. امام ابو حنیفہ کے فقہ میں ہے کہ بس یہ کافی ہے اور نماز باقاعدہ کی ضرورت نہیں ہے. البتہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں، نماز بھی پڑھ لیں. علماء کہتے ہیں کہ دو دن ویسے رہے، تیسرے دن جماعت کر لے. وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ، تمام اقوال کا جمع ہو جائے. اور پھر دعائیں مانگی جاتی ہے بہت دیر تک، اور اس دعا میں آپ سے ہاتھ اٹھانا اور بہت زیادہ دیر تک ہاتھ اٹھائے، اور کل مستطعم المسکین، جیسے ایک محتاج مسکین سائل کچھ مانگ رہا ہو، اس طرح آپ نے حجز اور بندگی اور نیاز مندی اور تواضع سب خدا کے سامنے. بعض علماء کہتے کہ اس طریقے سے دعا مانگ، ہاتھوں کو پلٹ کر، اور یہ تفاعلن ہے کہ اللہ ہماری یہ حالت بدل لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استسقاء فرمایا ہے. ایک دفعہ تو آپ نے خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حیوانات مر رہے ہیں، گھاس نہیں ہے، پانی رک گیا ہے اور بہت کوہرام مچا ہوا ہے، آپ اللہ کے رسول دعا کرے. آپ نے کہا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، خدایا موسلادار بارش برسائے. صحابہ کہتے ہم جب آ رہے تھے تو بہت تیز دھوپ تھی، اور آپ نے جیسے ہی دعا شروع کی خطبے کے دوران تو ادھر ادھر سے بادل کے ٹکڑے اکٹھے ہونے لگے، اور جب ہم جمعہ پڑھ کر کے جانے لگے تو ما منا الا امترت لحیته، داڑیاں سب کی تر بتر ہو گئی، کوئی شخص بھی سوکھا کر نہ جا سکا. اللہ کے رسول اور نبی کی دعائیں ہیں، آپ سے بڑے مقدس نہ انبیاء میں کوئی ہے اور نہ اولیاء میں، آپ اخیار و ابرار کے سرخیل و سرتاج ہیں. اگلے جمعے کو پھر خطبے کے دوران وہ شخص یا کوئی اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت اتنی بارشیں ہوئی، راستے بند ہو رہے ہیں اور لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، کوئی جگہ سوکھی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، خطبے کے دوران آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھایا کہ اللہم حوالینا لا علینا، کہ اللہ یہاں آبادی پر ضرورت نہیں ہے، جنگل اور دشتوں میں لے جائے. بادل ٹوٹ گئے اور مدینہ منورہ درمیان میں ایک سے تاج کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور چاروں طرف بارشیں ہو رہی تھی. بخاری شریف استسقاء. علماء کہتے ہیں ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء نے دعاؤں کے طریقے تعلیم کیے. انبیاء علیہ السلام ہی اللہ کے براہ راست عبادت گزار بندے، اور ان کی عبادت یقینی ہے اور بہترین ہے. اس لیے انبیاء اور مرسلین واجب الاطاعت ہے، ان کی اطاعت فرض ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان جیسے افعال کیے جائے. وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو ایک پیغمبر جب اپنی امت کو لے کے باہر نکلے اور استسقاء کے لیے زاری اور دعا کرنے لگے تو حق تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان آیا کہ ابھی آپ سے پہلے ایک چوئنٹی اپنی قوم کو لے کے آئی تھی اور واویلا کر رہی تھی کہ اللہ بارش برسا، میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور بارش کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس وجہ سے علماء دین کہتے ہیں کہ استسقاء میں مویشی بھی ساتھ لے جائے، کافر اور ہندو سکھ وغیرہ تو نہ لے جائے کیونکہ وہ موارد عذاب اور قہر کے ہیں، اور باقی حیوانات چونکہ مکلف نہیں ہیں وہ متحیا للمتکلفین ہیں اور تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بندوں کے ساتھ سلوک علیحدہ ہے، بندہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھے میرے متعلق کہ اللہ تعالیٰ دور ہے یا قریب ہے کہ ہم کس طرح دعا کرے، اجیب دعوت الدائے زادان، میں تو دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرنے لگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری اطاعت بچا لائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان مستحکم رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو کامیاب اور کامران. بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے شرط پر بھی سلوک ہوتا ہے. قدیم زمانے میں جب استسقاء ہوتا تھا اور بارش مانگی جاتی تھی تو علماء دین لوگوں کو واعظ میں کہتے تھے کہ لوگوں کے حقوق واپس کرو، کوئی ظلم کا مرتکب ہو تو معافی مانگے، اور خیرات کرو، حسنات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور وہ رضامند ہو جائے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو عام ذکر کے طور پر ہے، اللہ اللہ کرتے آدمی اور کرنا چاہیے. مسجد داخل ہوتے وقت دعا ہے، مسجد سے نکلتے وقت دعا ہے، صفوں میں بیٹھ کر دعا ہے، کھانا کھاتے وقت دعا ہے، بیچ میں پہنچ کے دعا ہے، آخر میں دعا ہے، نیا کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، بیت الخلاء جاتے وقت دعا ہے، باہر نکل کے دعا ہے، بیوی سے مباشرت کرنے سے پہلے دعا ہے، رات کو سوتے وقت دعائیں ہیں، درمیان میں جاگ جائے دعائیں ہیں، صبح اٹھے تو دعائیں ہیں، دعائیں دعائیں سر. 12,000 دعائیں پیغمبر مصطفیٰ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی کی گئی. علماء دین کہتے ہیں کہ دعائیں اس سے زیادہ ہیں. اس کو کہتے ہیں دعا علی سبیل الاذکار. امام شافعی کے استاد سفیان ابن عیینہ نے کہا تھا ہر ذاکر دائی ہے اور ہر دائی ذاکر ہے. کل ذاکر دائن و کل دائن ذاکر، حوالی مرقات. اللہ تعالیٰ کا ذکر ذکر ذکر، اللہ اللہ اللہ، بس تمام نعمتیں ملے گی اور بلائے ٹلے گی. اللہ اللہ اینچی شیر نست نام، او شیر و شکر میشوت جانم تمام. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ان تقول اللہ ولیس فی قلبک غیر اللہ، کہ آپ اللہ کہے اور دل غیر سے خالی ہو، صرف اللہ ہی اللہ ہو. مشق کرنے سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. بزرگان دین جو سلاسل میں سالکین کو پابند کرتے ہیں کہ صبح اتنا پڑھو، شام کو یہ پڑھو، یہ تسبیحات اس طرح پڑھو، یہ اس طرح پڑھو، یہ ان کی مشق ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3 دن تک صبح و شام تینوں ٹائم دوا لے لو، پھر 2 وقت لے لو. بعض صورتوں میں ڈرپ تک چڑھا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی دوا لینے سے فائدہ نہیں ہوگا، مرض کا غلبہ ہے. اس سے بھی زیادہ تو کہتے ہیں اسپتال میں داخل ہی ہو جائے. جیسے دنیا کے امراض کے حالات ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور وہ اس حساب سے دوا تجویز کرتے ہیں اور اللہ اس کو مؤثر بنا دیتا ہے، اس طرح اولیاء اور بزرگان دین، طریقت اور تصوف کے جو مشائخ ہیں، وہ روحانی اطباء حکماء ہیں، وہ جو کچھ کہے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتا ہے. طالب علمی کے زمانے میں ایک راستے سے گزرتا تھا اور وہ صبح سویرے کا وقت ہوتا تھا، جماعت سے پہلے پہنچتا تھا اور بہت ویرانہ تھا اور جنگل تھا، دریا کا کنارہ تھا، صرف کھائیاں تھی اور کھڈے تھے. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا یہ آپ کے استاذ کا مقام مرتبہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں. استاد محترم مولانا لطف اللہ سے نور اللہ عمر قدو سے دریافت کیا، حضرت کافی فکر مند ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دعا تجویز کی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں وہ پہلے سے پڑھتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ غلطی اور بے ادبی نہیں کی. جیسے غلط کار اور بے ادب کہتے تھے کہ ہم تو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، یہ بنیاد ہے تباہی کی، یہ بدبختی کی علامت ہے. ایسا کہ وہ چپ رہو نا، جب اعتماد کر کے پوچھتے ہو تو ان کی سن لو. اب جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو سارا خطرہ اس وقت سے لے کے آج تک ٹل گیا. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے قول میں، ان کے اعمال میں، ان کے توجہات میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. خوش قسمتی ہے مومن مسلم کی جن کو اپنے بزرگوں کی صحبت ملے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے کوئی طور آتا ہوں، اور یہ پہاڑ ہے اور صحرا سینا کے شرق میں ہے اور بڑے جنگل ونگل ہے وہاں، اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ عرصے سے میں ڈرنے لگا ہوں، خوف محسوس ہوتا ہے. حق تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آپ کی والدہ زندہ تھی، جب آپ نکلتے تھے تو آپ کے لیے دعا شروع کر دی تھی اور آپ کے واپس جانے تک دعائیں کرتی تھی، اب وہ فوت ہوئی ہے اس لیے آپ نہتے ہو گئے. اللہ اکبر. وہی دزور پلار شا دیوزویشا، معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بڑے ہیں، بس ان کے الفاظ اور ان کے اقوال، ان کا احترام کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر وہ غلط بات کہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اس زمانے کے جاپانی قسم کے ماں باپ ہیں، اور وہ یہ جانتے ہی بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے، ان کا کیا مقام مرتبہ ہے. اگر یہ جانتے تو پھر اولاد کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتے اور ان کو بے ادبی بھی نہ سکھاتے کہ بھئی ہماری اولاد اب صاحب حال ہو رہی ہے، ہم سے سیکھ رہی ہے. قدیم زمانے میں ماں باپ بہت زیادہ عقل مند ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے، اولاد کے لیے بہت زیادہ روشنی اور فہم کے طلبگار رہتے تھے. تو ہماری کتابوں میں بخاری شریف میں ہے، باب الجہاد بإذن الأبوين، جہاد کے لیے بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. لیکن بعد کے زمانوں کو دیکھ کے علماء نے لکھ دیا کہ اس زمانے کے ماں باپ جہاد جانتے ہی نہیں، وہ سوائے پیسوں کے اور بینک بیلنس کے اور کچھ نہیں سمجھتے. اس لیے ایسے جاہل اور بے دین ماں باپ کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے کہنے سے ایک مستحب بھی ترک نہیں کریں گے آپ. جیسے سر ڈانکنا مستحب ہے، اگر کوئی ماں کہے یا باپ کے ایسے ہی رہو تو متفاحش ہے. سر ڈانکنا کمال نبوت ہے، اور سر ننگا کرنا یہ فحاشوں کا طریقہ ہے، فاسق فاجروں کی ادا ہے. تو ماں باپ کس طرح اولاد کو کہہ رہے کہ آپ داڑھی منڈا لے اور آپ یہ کر لے، وہ ماں باپ تو ہمیشہ خیر اور عافیت دینی طریقے کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اولاد دین پر ہو تو ہمارے کام آئے گی. بہت دکھ کے مسائل ہے، جب بیان کرنے لگتا ہوں تو افسوس کرتا ہوں کہ بیان کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے کہ اولاد کو ان کے خلاف پورا جہاد کرنا پڑتا ہے. بعض جگہ اولاد نئی روشنی کے ہونے کے باوجود صراط مستقیم پر رہنا چاہتی، اور یہ لوگ ان کو قدر و منزلت کے راستے نہیں بتاتے، اس میں ساتھ نہیں دیتے. عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. میں نے ایک جو عباس کو دیکھا تھا، وہ بیٹے کے ساتھ بہت سختی کرتا تھا کہ تم جوا کیوں کھیلتے ہو. میں نے کہا لالا تم تو جوا کھیلتے ہو. کہا ہم تو غرق ہو گئے نا، ہمارے بڑوں نے ظلم کر کے ہمیں نہیں روکا، اس کا چمڑا اتار دوں گا، نہیں کروں. دیکھو خود برا ہے لیکن برے پر خوش نہیں ہے. اللہ. اسی طرح دنیا کا ایک شخص تھا اور وہ میرے ساتھ حج سے آ رہا تھا، اس کے بیٹوں میں ایک عالم تھا اور تین چار ویسے تھے جیسے وہ خود تھا. تو میں نے راستے میں ان کو سے پوچھا کہ کچھ گدھے گھوڑے کا فرق کیا ہے؟ کہاں بالکل، عالم بیٹے کے لیے کپڑوں کا تان لایا ہوں، گھڑی لایا ہوں، ایک درجن ٹوپیاں لایا ہوں، باقی سب کے لیے ایک ایک گھڑی اور ٹوپی بس. عالم بیٹا وہ میرے دین کا سربراہ ہے. میں نے کہا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سمجھنا نصیب فرمایا، چونکہ اس کی یہ بات قدر و قیمت کی تھی اس لیے ممبر پر بیان ہو رہی. دیکھا میرا عالم بیٹھا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے. اللہ. علماء دین پر امتحانات آتے ہیں قسم قسم کے، لیکن سب سے خطرناک امتحان جو زمانے کا ہوتا ہے، جس میں دولت کا ریلا پیلا آتا ہے، اور اگر وہ بالکل عواقب کے مطابق رہے تو شاید تنگی کا زمانہ گزارنا پڑے گا. یہ بہت خطرناک بات. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرنے لگے وہ تمہیں فرقان دے دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ دور کر دے گا. ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے، یعنی تم نے تقوی اختیار کیا، ایمان کے بعد بڑی دولت تقویٰ ہے. تقویٰ لغت میں کہتے ہیں بچت کو، پرہیز کرنے کو کہتے ہیں. متقی معنی پرہیزگار. اللہ ھدی للمتقین قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ پرہیزگار بنانے کا بہترین نسخہ ہے. اور آگے چل کر روزے کے بیان میں ہے ھدی للناس، یہی قرآن تمام کائنات کے لیے سرمایہ نجات ہے اور ہدایت ہے. اللہ تقوی کے معنی ہے امتثال الامر و اجتناب النواہی، جو احکام دیے گئے ہیں ان کے مطابق رہو، جن سے منع کیا ہے ان سے ہٹ کے رہو. عربوں کے ہاں شراب کا بڑا شوق ہوتا تھا اور باتیں بھی شراب میں کرتے تھے، ان کے صبح کی اور قسمیں، دوپہر کی اور قسمیں، شام کی اور قسمیں. زمخشری نے فائق میں لکھا ہے 1200 سے زیادہ شراب کی قسمیں تھی. لیکن جب قرآن کی آیت آئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، شراب پلیت ہے، جوا، بتوں کے نام فال نکالنا، درگاہیں اور ان آستانوں پر غیر اللہ کی نیاز و نظر کرنا، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو. بخاری شریف میں کہ اس آیت کے نزول کے بعد کانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں اور کوچوں میں شراب کی نہریں بہ رہی تھی، ہر ایک اپنا برتن لا کے خالی کرتا تھا کہ بس اور نہیں رکھنا ہے. ایسا سچا ایمان لائے تھے صحابہ. ابن مغیلان کی 10 بیویاں تھی اور 10 کے 10 محببات تھی، محبوبات تھی. قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ تم 2 یا 3 یا 4 رکھ سکتے ہو. فنکحوا من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو ابن مغیلان کی طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا غور سے دیکھا. ابن مغیلان نے کہا کہ میں جاؤں؟ آپ نے کہا کہ جاؤ. گھر گئے اور بہت طریقے سے بٹھایا اور سب جمع ہو گئی ہو، بڑا آداب و محبت کے کہانیاں سنائی اور پھر کہا ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دولت دی ہے اور وہ ہے ایمان. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کہے اور جیسے رسول کہے اس طرح کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پر جو سورت نازل کی ہے اس میں ایک آیت ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اور 4 سے زیادہ رکھنا مشکل ہوگا، جائز نہیں ہے. اور ابن مغیلان نے کہا کہ آیت کے پیش نظر 4 رہے گی اور 6 جائے گی، نکاح سے نکلے گی. کتنا سخت امتحان ہے، صحابہ کا امتحان بہت سخت. اپنی محبوبات زندگی کا گراں قدر حصہ وہ بیویاں ہیں. ہاں پھر عربوں کے ہاں تو جس طرح جائیداد کی بڑھتی مقصود ہے، عورتوں کی کثرت بھی ان کے ہاں معلومتا عزیز سمجھا جاتا. ایسا ضرور پیغمبر آئے ہیں ایسے ڈنکے کی چوٹ سمجھانے والے. آپ کی تعلیم میں بڑی طاقت تھی، آپ جیسے معلم آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہے، آپ جیسے مبلغ قیامت تک کوئی نہیں آ سکے گا. اور 6 بیویاں گھر سے نکال دی، خرچہ ورچہ تو دیکھ گے کہ بیوی نہیں ہوگی، صرف 4 رکھ سکتے ایک وقت. اس واقعے سے پتہ چلا کہ جو لوگ مختلف عنوانوں سے عربوں میں خاص کر زیادہ عورتیں رکھتے ہیں انہیں بھی قرآن پر ایمان بحال کرنا چاہیے. جھوٹی تعویل اور فریب دین نہیں ہے, دو کبازی ہے. یہی جھوٹی تعویل اور فریب بینکروں نے کیا ہے اور امت کو ڈبو رہے کہ یہ اسلامی بینک ہے. پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے, ہی نہیں. اسلامی بینک ہو ہی نہیں سکتا. جیسے گٹر لائن میں کسی کو زمزم نہیں مل سکتا, گٹر لائن کے پانی میں کسی کو دودھ و شربت نہیں ملے گا جو کہے گا جھوٹ بولے گا, ایسے ہی بینک کو اسلامی کہنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے, ان کو شاباش دینے والے اور ان کے فارم بھرنے والے سخت غلطی پر. مال جب آ جائے تو ایمان کو دچ کا لگ جاتا ہے, ویسے اور کچھ نہیں, خالص پیسے. ابن مغیلان نے چار بیویاں رکھی اور چھ باہر نکلی نکاح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابن مغیلان گرانی بہت گزاری, قیامت کے دن آرام ملے گا. آپ نے کہا یہ کم احسان ہے اللہ کا کہ آپ نے آپ جیسے رسول بھیجا ہے, اور یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے صدقے میں اور آپ کے سامنے آپ کے ارشاد خوش ہونے میں. آپ کو بعض موقعوں پر عجیب عجیب تکلیفیں پہنچی ہیں. خاص کر جب آدمی کا ایمان بچتا ہو نا, عاقبت بچتا ہو اور وہ خطرے میں پڑتا ہو, اس وقت بہت زیادہ تکلیف پیش آتی ہے. وقتاً فوقتاً امتحانات تو آتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و اولادہ و جاری, مال بھی فتنہ ہے, اولاد بھی فتنہ ہے, بیوی بھی فتنہ ہے, پڑوس بھی فتنہ ہے. تو کفر و حسفلاۃ و سوم و صدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نمازیں خوب پڑھی جائے, خوب روزے رکھے جائے, خوب صدقات و خیرات کیے جائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے نجات دے دے. فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. جیسے مال, تو مال سے انسان کی عزت بھی وابستہ ہے, آرام اور سکون بھی وابستہ ہے. مال نہ ہو تو آدمی گداگری کرے گا, بھیک مانگے. اللہ حفاظت فرمائے. اور مال زیادہ ہو تو غلط راستے تلاش کر رہا ہے. اولاد نہ ہو تو بھی رنج اور غم. اولاد ہے اور اب تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہوئی یا انہوں نے قبول نہیں کی. اگر اولاد راست آئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا سکون ہے, مستقبل کا سہارا ہے. اور ایسا ہونا چاہیے. اولاد کے لیے اس طرح دعا مانگا کرو. صرف اولاد پیدا کرنا, یہ تو بلی بھی بچے دیتی ہے, کتیا بھی دیتی ہے. وہ اولاد نہ اولاد ہے. مرد کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا شریعت کیا کر رہی ہے, کسی کو بلا لو یا خود اس کے دائیں کان کے سید میں اذان دے دو اذان فجر, بائیں کان کے سید میں تکبیر کہو. عالمگیری میں قد قامت الصلاہ ساتھ ہونا چاہیے. اور کانوں میں انگلیاں ٹونس ہیں, اس طرح پوری ہیئت تعزین بنانی پڑتی ہے ہندیہ. اور کسی اچھے اور مبارک آدمی سے گٹھی دو. میرے پیچھے کھجور اور شہد لاتے ہیں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, یار مجھے معاف کرو. کہتے ہیں نہیں جی, شخصم بچشم عالم یا خوب منظرست, وس خوب سے باتیں نم سر خجلت فگند پیش, تاؤس را بنقش و نگارے کے ہست خلق, تخسین کنن او خجل زشت پائے خویش. بارہ ان کو تو اپنی نیت اور گمان ملے گا انشاءاللہ. توبہ استغفار کے بعد چند آیات احادیث پڑھ کر کے پاک کلمے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو اچھی خصلتیں ملے جن کے گمان میں یہ آیا ہے، اور ہماری کمزوریاں، بشریات، خطیات، تقصیرات سے اس معصوم کو معصوم رکھے، اور پھر بسم اللہ کر کے اٹھی دے دیتے، کیا کریں؟ منصب جو امامت کا ہے، ممبر کا ہے، استاذ کا ہے، علم کا ہے، اس کا تقدس و تحفظ فرض. والحمدللہ علی ہذا. تو دیکھو یہ انسان کے آداب ہے نا. اگر کسی کے ہاں گائے پہ آ جائے تو یہ کام ہے وہاں، اگر کسی کے ہاں بکری بچے دے دے تو کچھ بھی نہیں، جانور ہے حیوانات، اس کو کرنا کیا ہے؟ لیکن انسان پیدا ہوا، ہنی اللہ کا، ہنی مبارک مبارک. سیوتی نے الحاوی میں رسالہ لکھا ہے، التہنیہ بقدوم الولد، بچہ ہونے کی مبارکباد، خوشی. حضرت علی نے آپ کو بتایا کہ حسن بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نے کہا میں خود آتا ہوں، اور محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس کو گٹھی دی، لعاب مبارک میٹھا کر کے اور شہادت کی انگلی پہ ڈال کے اس کو چٹایا، آپ نے اس کے کان میں اذان دی اور فرمایا کہ جب عقیقے کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا نام اس کا حسن رکھے. بیٹی اور بیٹے دونوں کا حق ہے، اور ان کی اولاد کا بھی حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ داماد اس بہانے تجارت شروع کر لے، داماد اپنے حدود و کنٹرول میں رہے اور انسان بن کے رہے، دوسروں کے مال کی طرف دیکھنا بغیرت کا کام ہے، اپنا کماؤ اور دوسروں کو دو. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں جتنے پیار بیٹے سے، بیٹی سے بھی، اور ماں باپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا، زندگی میں فرق نہیں ہے، مرنے کے بعد فرق ہے. زندگی میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ برابر ہے. یہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، اور یاد ہو جائیں گے تو عمل بھی نصیب ہو جائے گا. وہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میرے اتنے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور اب میری عمر خاصی ہو گئی، میں چاہتا ہوں شریعت کے مطابق تقسیم کروں. میں نے کہا ہونا بھی یہی چاہیے، آپ کے اوپر فرض ہے، یا تو رہنے دیں، جب آپ مر جائیں گے تو شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی. اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو 1/8، اولاد نہ ہو تو 1/4، اور بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دوہرا، للذکر مثل حظ الانثیین، اور بیٹی کو بیٹے سے ایک گھیرا. لیکن زندگی میں دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، امیر بیٹا اور فقیر بیٹا، امیر لڑکی اور فقیر بیٹی، سب برابر ہے، ایک جیسے حصے بنے. جب میں نے تفصیل کی تو اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا چلے نہ جاؤ، جہنم جاؤ، ہم سے کیوں ترمیم کرانا چاہتے ہو؟ ہمیں کیوں اپنے ساتھ جہنم لے جانا چاہتے ہو؟ ہم سے کیوں گناہوں کی توقع رکھتے ہو؟ یہ ممبر و محراب کو تو بچنے دو، اس کو بھی ڈب ہو رہے گی. سچ بولنا آسان کام نہیں ہے. وہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی ماں کو کہتا تھا یار میں جب بھی سچ بولوں لوگ میری پٹائی کر دیں. ماں نے اس کو کہا تو سچ بولا کر، کوئی کچھ نہیں کہے گا، عزت بڑھے گی. اس نے کہا نہیں نا، جب بھی سچ بولا ہے تو پھر میری خیر نہیں ہوتی. اس نے کہا آج سے بولو. کہا اچھا، میرے والد صاحب کی موت کو 10 سال ہوئے، یا آپ جو روزانہ کپڑے پہن کر نئے اور ہونٹوں پر سرخی چڑھا کر اور یہاں گالے گلزار کر کے باہر نکلتی ہے، یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ پکڑ گئے تیری ایسی کی تیسی بے ادبا. اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے کہ سچ جب بھی بولا ہے پٹائی ضرور ہوئی ہے. سچ اپنے لیے اس طرح راستہ کرتا ہے کہ پتھر گرا دیتا ہے بالکل. اس لیے حدیث میں ہے علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، فإن الصدق ینجی، صدق آخر کار نجات دلاتا ہے. اللہ وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يُهْلِكَ، کذب پڑھو، کذب نہیں ہے مولوی، تجھے ساری زندگی ضائع کی اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کذب اس میں مصدر ہے، قرآن کریم میں مستعمل نہیں ہے، مصدر اس کو کہتے ہیں جس کا فعل آتا ہے، اور اس میں مصدر سے فعل نہیں بنتا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا، ایاکم والکذب، کذب جس نے پڑھا سمجھو کہ عربیت کا ابجد سے واقف نہیں، وقت ایسے ہی گزارا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ ایک ملاح کے ساتھ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، طالب علم نحو میں اچھا تھا، ہمارے یہاں عربی گرامر کو نحو کہتے ہیں، صرف اور نحو، تو بڑا پوزیشن بنایا ہوا تھا، ملاح سے پوچھا کہ آپ نے کچھ صرف نحو بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں صاحب، ہم تو یہ کشتی چلاتے، اس کنارے پہ لوگ بیٹھتے، ادھر اتارتے، وہاں سے بٹھا کے، حالت کہا تم نے تو آدھی زندگی ضائع کی، کچھ تو پڑھی لیتے۔ کچھ دیر جب گزری تو کشتی دریائی بھنوروں میں پسنے لگی، ملاح نے پوچھا مولوی صاحب تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تیرنا نہیں، یہ کہا تیری تو ساری زندگی جا رہی ہے۔ در نحو محو کر دی اور نہ شناختی خدا را، اور در صرف صرف کر دی اور عمر عزیز یار، آہا صدق یہ انبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک آدمی اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ خدا کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اس کا نام آسمانوں میں صادق ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے، اور ایک آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ کہ اس کے نام کے ساتھ آسمانوں میں رجسٹروں میں درج ہوتا ہے کذاب، حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور بلا وجہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات کا بتنگڑا کیوں بنایا ہے اسے، منہ کا مرض، شیطان کو خوش کرنا۔ وہ ابو سفیان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرقل روم کے پاس گیا تھا اور شکایتیں کر رہا تھا کہ اس طرح ہمارے ہاں ایک آدمی پیدا ہوا اور ہم میں پلا بڑا اور ہمارے ہاں قبیلے اور جان پہچان کے لوگوں کا بیٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے اور پرانے مذہب کو غلط کہتا ہے، ہرقل نے اس سے کچھ سوالات کیے بادشاہ روم نے، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ افسوس کہ میں جھوٹ نہیں بول سکا، کیونکہ اور لوگ بھی میرے علاقے کے تھے، وہ آئندہ بیان کریں گے یأثروا عن الکذب، کہ تو دربار میں جا کے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے تم نے، اس طرح تھوڑے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ایسی آفتاب و مہتاب تھی، ایسی سچی کتاب تھی، کھلے کتاب کے صفحے تھے، حالت کفر میں بھی بادشاہ ہرقل کے دربار میں آپ کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکا۔ اس نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے بارے مشہور ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ مومن مسلم کی خاص خصلت ہے کہ یہ صدق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کا زور و شور تھا اور مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور مسلمان ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، علماء نے لکھا ہے کہ بڑی صفات میں سے مسلمان کی یہ علامت تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اب بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ کوئی بات کرتے تو ہندو یا دھرمی ان کو کہتا او مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا، مسلمانوں کے ہاں تو جھوٹ بولنا بہت خطرناک بات، منہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اسے خود اپنا نفس کہتا ہے کہ تو کذاب ہے، دروغگو ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنے میں نجات ہے. دروغ گوئی تو آج وقتی طور پر آپ کو فائدہ پہنچایا, اس کے بعد ہمیشہ کا اندھیرا چھا جائے گا. تو میرے بزرگوں اور عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو, اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے, ایک فائدہ اس میں یہ کہ ڈر ایک کا ہوتا ہے, سب کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح ڈرو تو اور کسی سے نہیں ڈرو گے, کیونکہ اتنا بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں. جب خداوند تعالیٰ کا خوف احکام ماننے کی شکل میں, نواہی چھوڑنے کی شکل میں آپ پر مسلط ہو گیا, تو آپ کو باقی دل گزاری ایسے خس و خاشاک نظر آئیں گے. کیوں جھوٹ بولیں گے آپ؟ کیوں ڈریں گے ان سے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر اللہ سے ڈرنے لگے وہ تمہیں فرقان دے دے گا. فرقان قرآن کریم کا نام بھی ہے, وانزل الفرقان, اور فرقان بدر کو بھی کہا یوم الفرقان, یوم التقى الجمعان. قرآن کریم کے دو بڑے نام ہیں, ایک قرآن دوسرا فرقان. اللہ تعالیٰ کے بھی دو بڑے نام ہیں, اللہ اور رحمان, قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو بڑے نام ہیں, محمد اور احمد. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد, اور محمد الرسول اللہ. تو اس طرح قرآن کے بھی دو نام بڑے ہیں, قرآن اور فرقان. باقی کتاب عزیز راشد کریم ہے, بہت سارے قرآن مجید کے نام ہیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, ذکر مبارک, یہ سب قرآن کے نام ہیں. لیکن فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا طریقہ سلیقہ. راغب نے مفردات میں, اور زمخشری نے الفائق میں, اور ہروی نے غریب الحدیث میں, اور دیگر ائمہ لغات نے جو اپنے اپنے محل میں لکھا ہے, اس کا حاصل یہ کہ ایمان کے ساتھ ایک ایسا ملکہ نصیب ہوتا ہے, ایمان کے ساتھ ایک ایسی صلاحیت ملتی ہے کہ آدمی کھرے اور کھوٹے, رات اور دن, سیاہ و سفید, حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے پورے ایشیا میں, دل کے بڑے ماہر ہیں, بڑے محسن ہیں, کریم اور رحیم ہیں, شریف النسبین و نجیب الطرفین ہیں. انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ جب یہ نیا نیا مشہور ہو گیا کہ انگریزوں کی گاڑی چاند پہ پہنچ گئی, اور چاند سے مٹی لے آئے, پتھر لے آئے, تک میرا ایک چچا تھا, وہ بالکل جس کو جھٹ کہتے ہیں نا, بے تعلیم, وہ لوگوں سے کہتا تھا فضول خبر مت کہو, خپل ایمان مت خراب ہوئی, سپوگ مئی تسوگ نشیت لے. تو کہا ایک دن میں نے موقع پایا اور ان کے پاس بیٹھ گیا, اور میں نے کہا چچا جان ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اس نے مجھے کہا کہ تم انگریزوں کے بغل بچے ہو, انہی کے طرز پر ڈاکٹری پڑھ رہے ہو, تم تو ان کا گماشتہ ہو, زر خرید ہو ان کا, تم تو وہی گیت گاؤ گے, کوئی نہیں جا سکتے چاند پہ, جھوٹ بول رہے ہو. تبھی چند مہینے پہلے یہ ساتھی بھی ہمارا اسجد موجود تھا, جنید بھی, ڈاکٹر صاحب نے ایک رپورٹ پڑھ کر سنائی کہ امریکہ نے اور ان ملکوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک غلط بیانی تھی, ایک اور جزیرے میں اترے تھے اور وہاں سے یہ باتیں کہی گئی. تو ڈاکٹر صاحب اس دن افسوس کر رہے تھے کہ دیکھو وہ جٹ جاہل کا ایمان ہم سے تکڑا تھا نا. اس نے کہا اپنا ایمان برباد مت کرو ڈاکٹر, غلط خبریں مت کہو. اللہ اکبر. طبرانی کے معجم میں ہے کہ یہ چاند میں جو پودا سا نظر آتا ہے یہ چھٹی جنت کے دروازے کے اندر کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے. پیغمبر کو دیکھو سب معلومات ہیں، آپ تو وہی بیان کرتے ہیں نا، اللہ جو کہے وہ، ان غریبوں کو کیا پتا ہے. تو دیکھو کبھی کبھی اجمالی علم، مختصر معلومات وہ ایمان کو بچا دیتے، اور کبھی کبھی زیادہ معلومات تباہ کر دیتے. خوشحال خان خٹک وہی یا چ اولو لی مولاشی یا چ اولو لی بلاشی. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندہ مطیع و فرمان بردار بنائے. اے ایمان والو، اگر تم سچ مچ اللہ سے ڈرنے لگے، تمہیں ایسی صلاحیت دے دے گا کہ تم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، سیاہ و سفید میں فرق کر سکو گے. اس کے لیے تقوی چاہیے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے. یہ جو ایام ہیں ان میں ہمارے دینی مدرسوں کے اسباق پورے ہوتے، کئی بخاری شریف کا، کئی مشکات کا، کئی ہدایہ کا درس ہوتے ہیں. پھر اختتامی درس میں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو، طلباء، اپنے رشتہ داروں کو لے آتے ہیں، دعا ہوتی ہے. چونکہ دور حدیث ایک مکلف کلاس ہے اور تمام علوم کا نہایہ ہے اور آگے زندگی کے لیے بدایہ ہے، اس لیے دور حدیث جن مدرسوں میں ہے وہاں ختم بخاری ہوتا ہے، طلباء کی داستار بندی ہوتی ہے علماء کی موجودگی میں. تو ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے بدھ کو صبح 10 بجے جو دورے کی سب سے بڑی کلاس ہے، ان کی بخاری شریف کے آخری حدیث پڑھتے ہیں، دستور بنائے، اور پھر ان کی پگڑی اساتذہ و مشائخ باندھتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. تو جن کو کوئی عذر نہیں ہے وہ بھی دعاؤں میں شریک رہے، چونکہ ظہر ہونا اور پھر دیر ہونا اس سے بہت تکلیف پیش آتی ہے. ہم بھی اب وہ نہیں ہیں جو کبھی تھے، ہم بھی کہتے ہیں لا علی ولا علی، بس زیادہ تکلیف نہ دی جائے. تو میں نے طلبہ سے کہا بس صبح 2 گھنٹے میں کام نمٹاؤ، اور جو لوگ آئے ہیں وہ دعاؤں میں شریک ہو، چونکہ یہ ایک امانت ہے، ایک طریقہ سلیقہ ہے. امام بخاری نے کہا ہے احادیث پیغمبر کی کہ ارشادات ہے، وہ امت کی وراثت ہے، اور پوری امت مسلمہ برابر کی شریک ہے. اس لیے میں تم سے اور کوئی تمنا نہیں کرتا، نہ مجھے ان باتوں کی ضرورت ہے. چاہیے تو یہ کہ ختم بخاری کے لیے طلباء کے اعزازات، اکرام، انعام، یہ سب لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن لوگ بھی کچھ عجیب ڈھب پہ ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزائن سے سب کچھ نصیب فرماتے ہیں. ولو شکر والحمد، بس آؤ دعاؤں میں شریک ہو جاؤ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو، طلباء کو بھی، علماء کو بھی، کہ اللہ ان کو بینکوں سے بچائے، اسلامی بینک کہنے کے جھوٹ سے بچائے، اور امت کی صحیح رہنمائی یہ کر سکے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ بچے کا نام شہاب رکھنا کیسا ہے. شہاب نام رہا ہے ویسے، بعض روایات میں منع بھی آیا ہے. شہاب اصل میں انگارے کو بھی کہتے ہیں، شعلے کو بھی، شہاب ثاقب، اس لیے شاید کسی روایت میں منع بھی آیا ہے. اب بعض بزرگوں کا رہ بھی اگر جو شہاب الدین ہے اور محمد شہاب ہے، تاہم بچا جائے تو بہتر ہے. میرا نام وقاص ہے، لیکن آپ جس سے سنا ہے کہ وقاص نام صحیح نہیں ہے. وقاص کے معنی لاتے مارنے والا، اور یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وقاص مسلمان ہوا یا نہیں. سعد مسلمان ہے، سعد ابن وقاص، اس لیے وقاص نام نہ رکھا جائے، بہتر ہے. انجم ٹھیک ہے، مناسب ہے. میری عمر 60 سال ہے، میرے پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کرے کہ آپ کی عمر بھی اچھی ہو گئی اور آپ کی تحریر بھی بہت اچھی. اس کو کسی وقت اللہ اور کے عجائب گھر بھیجیں گے, ہمیں تو سمجھ نہیں آئے, وہ پڑھ لیں گے. بچوں کی حفاظت اور پتہ نہیں, اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے دعا بتا دی درس میں. آپ کہیں سو رہے تھے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو, جامعہ کو, پورے عالم کو عزت عزمت خیر عافیت. آمین آمین. اللہ سب کو نصیب کرے. بندہ اپنی بیوی کی کسی حد تک خدمت یا مدد کرتا رہتا ہے, یعنی گھریلو کام کاج, اور وہ بیمار بھی ہے, پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا, اللہ جزائے خیر دے. سگریٹ یا نسوار کی عادی کی امامت نماز ہو سکتی, نماز تو ہو سکتی ہے, جس کو پتا ہے ان کی نماز مکروہ ہوگی. ایک مرتبہ سے صبح پڑھنے کا ثواب ہزار مرتبہ استغفار کرنے کے برابر. کیا ہم روزانہ زیادہ تعداد 125 مرتبہ پڑھنے سے 1,25,000 کا ثواب مل رہا ہے؟ عرض یہ کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنے چاہیے. نہیں, کوئی بدعت بدعت نہیں, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت. شاہ اسحاق نے 40 مسائل میں لکھا ہے کہ جن جن جگہوں میں ممانعت نہیں ہے وہاں ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں, جیسے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے, اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دعا تو بل اتفاق ہے. آیا یہ من حیث الاذکار ہے یا من حیث الحاجات ہے؟ امام غزالی کی رائے ہے کہ من حیث الحاجات ہے, اس لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. جہاں اٹھانے کا رواج ہے وہاں اٹھائے, جہاں نہیں اٹھائے جاتے وہاں چھوڑ دے, زبانی دعا کر لے. میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے یہ سوچا تھا کہ بیٹے کی ولادت تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھوں گا, اور جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہم نے اس کا نام سید محمد ہادی رکھا. توبہ, یعنی بے وفائی کرنا پھر ڈنڈورے پیٹنا. محمد نام رکھنے میں کیا حرج تھا, وہی رکھ لیتے نا. یوں کہے آپ کہ محمد نام ہے اور ہادی وغیرہ اس کے ساتھ ویسے تبرکن لگایا ہے, اور سید وعید کوئی نہیں ہوتا ہے, ایسے بکواس ہے. سادات عرب میں نہیں ہے, یہاں سارے آئے ہوئے برساتی, سید کی جگہ لکھ کے برساتی. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں آپ کے ظلم کی وجہ سے, ان کی تکلیفوں کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ نے نام میں کڑا پڑا کر دیا. ایک شخص کو ایک کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل رہی ہے, لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ داڑھی کٹوا دو. اس کے والدین بھی اسے مجبور کر رہے ہیں. یہی تو میں نے تقریر میں کہا کہ یہ والدین نہیں ہیں, یہ جاپانی اور جو ہے نا کوریا سے آئے ہوئے ہیں. ان کے مسلمان ہونا مشکل ہے, یہ والدین کیا ہے. دلیل ہی دیتے کہ رزق کمانا فرض ہے, فرض نہیں ہے. رزق کمانا ایمان بچانا فرض ہے. داڑھی رکھنا سن, جھوٹ بول رہا ہے وہ. ایسے جھوٹے ماں باپ کی کبھی بات نہ مانی جائے, اور ایسی نوکری پہ لعنت بھیجی جائے. پمڑی بحثل اختما جمعہ وغیرہ خیرات پر طور جائز دے تعین مکوا, دور مخ کے دور درست. عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کو لوگ اجتماعی طور پر پڑھتے, ضروری نہ سمجھی جائے, ثابت ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قریبی رشتہ دار قبر پر بیٹھ کر دعا کرتے, بیٹھ کر بھی اور کھڑے ہو کر دونوں طرح ثابت. سرکاری ادارے میں تنخواہ میں سے ہر ماہ کچھ کاٹ دیتے, جسے پرائیویڈنٹ فنڈ کہتے, جو ملازم کو نوکری ختم ہونے کے بعد دیتے. اس رقم کو کچھ بڑھا دیا جاتا ہے, یہ کمپنی کی طرف سے تعاون ہے, جائز ہے. آدھے سر ٹوپی پہننا, ایسے آگے سے بال کھڑے کھلے ہو. بہرحال ٹوپی تو سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں. اگر آدمی شلوار پہنے اور آدھا سوری ننگا اس کا, اور جو اس کا حکم ہے وہ اس آدھی ٹوپی کا بھی ہے. جب انسان فوت ہو جائے تو لواحقین کو فوری طور پر کیا عمل کرنا چاہیے؟ دفنانا چاہیے اور جنازہ پڑھ کے قبر تک پہنچانا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن اتنی دیر تک کی جائے جتنی دیر میں اونٹ, یہ صحیح مسلم کے حدیث پہ. عمر نام رکھنا کیسا ہے؟ کم عمر والے کو کہتے ہیں, بہتر ایک امیر ہو، عمار ہو، عامر ہو، اعمر ہو، معمر ہو، عمر ہو، لیکن عمر نہ عمین کے عمر کے معنی تھوڑی عمر والا. خضر علیہ السلام زندہ ہے، درست بات ہے کہ زندہ ہے. صدقہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے لیکن ثواب کم ہوگا، اگر غلطی سے دے دی تو معاف ہے. ہمارے ابو کے رانوں میں بہت سخت درد ہے، آپ سے دعا کہ اللہ پاک صحت شفا دے. وہ ایک تیل نکلا ہے نا حکیم خالد کا، وہ پنڈیوں پہ اور جہاں جہاں درد ہے وہاں لگا لیتے، بحکم الہی فوراً آرام آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ، آمین آمین. مولانا شاہ محمد حسن علم و عمر میں برکت دے. مفتی صاحب عزیزم ڈاکٹر فہد کے کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ سے دعا، آمین. ہاں، جامع بنوری ٹاؤن کی شاخ مدرسہ رحمانیہ بلال کے نگران قریتی قلعہ فوت ہو گئے، اللہ پاک بخشش فرمائے، اللہ تعالی جنت نصیب کرے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین، اللہم ثقل لہ فی میزانی وتقبل لہ حسناتی واعف عن زلاتی وخطیاتی وجمیع سیاتی وارزقہ وایانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولۃ و مبرورۃ. اللہ تعالیٰ قاری عتیق صاحب کی بخشش فرمائے بنوری ٹاؤن، اور ان کے تمام شاخ اور ان کے طلباء و اساتذہ جو غمزدہ ہے، اللہ ان کو صبر و اجر دے، اور جہاں کہیں ایمان پر مومن مسلم مرا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، پسمندگان کو صبر و اجر دے، جو بیماران ہیں اللہ صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ سب کا انجام بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.